بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. واقعين شو اسمه هم باب نائب باب سدرس آغاز كرت باب نمبر 41. شيخ الإسلام رحمه الله فرماته باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إلى آخر الآية سورة النحل الآية نمبر 83. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، آخر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. شيخ باز رحمه الله فرماته الله تعالى كي اس إرشاد كتعلق سي جيس الشيخ السلام رحمه الله باب باندها هي اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت 83 میں: یعرفون نعمۃ اللہ ثم ینکرونها واکثرهم کافرون. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ناشکرے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اراد مؤلف الحث الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى وشكره سبحانه على ذلك. مصنفني باب اسلي باندها هي تاكو لوگوں کو اس بات پر امادہ کرو، رغبت دے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، نعمتوں کا اقرار کرنا ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. لأن كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكره، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت سے مشغول ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ناشکر رہتے ہیں. بلکہ اس ناشکری کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں: بل ينسبه الى اسبابه وقوته واعماله ونحو ذلك. بلکہ وہ ان نعمتوں کی نسبت اسباب کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی طاقت اور قوت کی طرف، یا اپنے اعمال اور اپنے اعمال کی طرف. ويغفل عن المنعم سبحانه، اور جو منعم حقیقی ہے جل شانہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ولو شاء الله لسلبه الاسباب وسلبه القوه، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بھی اسباب تھے جس کے ذریعے سے نعمتیں ملی ہیں، وہ جو اس کی طاقت اور قوت جس کو وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب سلب کر دے اور اس سے لے لے. فہو الذی اعطاہ السمع والبصر والذکاء والحذق وغیر ذلك, اللہ تعالیٰ ہی نے اسے سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, اس کی جو سوچ ہے, جو جینیسنس ہے, یا اس کے جو تجربہ ہے یا مہارت ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافرین کے اخلاق میں سے ہے اور ان کے طریقے میں سے ہے. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ مال اپنے باپ دادا سے ورثے میں لیا ہے, اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اشارہ ثم ينكرونها, شیخ صاحب فرماتے ہیں اے يتمتعون بها ويعرفونها ثم ينسبونها الى آلهتهم واوثان من باب النكران بالنعم, نعمتوں کے انکار اور ناشکری سے مرادی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور حاصل کرتے رہتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, پھر ان نعمتوں کی نسبت اپنے معبودوں کی طرف اور بتوں کی طرف کر دیتے ہیں, اور یہی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے, سب سے بڑی ناشکری ہے. قال مجاہد, امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو قول الرجل ورثت عن آبائی, جیسے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جو مال حاصل کیا ہے اپنے باپ دادا کے ورثے سے حاصل کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں ہے, کس نے مال دیا ہے, باپ دادا کو کس نے توفیق دی ہے, اور اس مالدار گھرانے میں تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری مرضی تھی, تمہارا اس میں کیا کمال ہے, جو غریب گھرانے پیدا ہوتا اس کو کوئی قصور نہیں ہوتا, اور جو مالدار اور غنی گھرانے میں پیدا ہوتا اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مال کثیر اس کے پاس ہوتا ہے تو شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, وراثت میں مال ملا ہے تو شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, یہ نہیں کہ میرے باپ اور دادوں کی دولت ہے مجھے ورثے میں ملی ہے. دونوں فرق واضح ہے. یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ورثے میں ملی, بات تو صحیح ہے, غلط تو نہیں ہے, لیکن وہ خبر نہیں دے رہا, وہ نعمت کی نسبت اپنی باپ دادوں کی طرف کر رہا ہے کہ وہ امیر تھے, پیسے والے تھے, محنتی تھے, تاجر تھے, وغیرہ وغیرہ, ان کا کمال ہے اور نسبت بھی انہی کی طرف ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, کمال تو رب کی ذات کا ہے, احسان اسی کا ہے, توفیق اس نے دی ہے, مال بھی اسی کا ہے, ہم بھی اسی کے ہیں, تو کمال کس کا ہے؟ کمال حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ بھی نعمت کی ناشکری میں سے ایک ناشکری ہے کہ نعمتوں کی نسبت منعم حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی جائے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء, وہ گھمنڈ میں اتر آتا ہے اور اس چیز کی تعظیم کرتے ہوئے, من غیر اعترف بنعم الله, الگ نعمتوں کا اعتراف اقرار نہیں کرتا کہ مال ہے, دولت ہے, نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نہیں, اس کا اعتراف نہیں ہے اسے. وغفل عن ذلك, اس سے غفلت کا شکار ہے. وليس مراد ان يقولها بقصد الاخبار, مراد یہ نہیں کہ وہ خبر دے رہا ہے مقصد اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ میں اپنے باپ دادوں کے مال کا وارث ہوں، مجھے وہاں سے ملا ہے. لَنْهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَ بِهَذَا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ خبر دیتا ہے کہ مال و دولت مجھے ورثے میں ملی ہے. خبر دینا الگ چیز ہے، اور نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اعتراف کر کے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تو ناشکر اپنی جگہ پہ ہے، نعمتوں کی نسبت بھی غیر اللہ کی طرف ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ گھمنڈ بھی ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کسی ذریعے سے کہ کہیں بھی میرا یا میرے باپ دادا کا یا کسی اور کا کمال ہے. شیخ فرماتے ہیں، شیخ باز رحمہ اللہ، وليس المراد ان يقول بقصد الاخبار لانه لا باس ان يخبر بهذا على انه سبب، سبب ہے، خبر دے رہا ہے کہ باپ دادا کے دولت سے مجھے یہ مال ورثے میں ملا ہے، تو خبر میں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور واقعی سبب ہے، باپ دادا کی دولت، باپ دادا کا امیر ہونا، اور پھر ان کی دولت جب تقسیم ہوتی ہے ورثے کے معاملے، جو موروثین کو جب ان کا وراثت کما ملتا ہے، تو سبب تو ہے یہ، لیکن منعب حقیقی یہ لوگ نہیں ہیں. بل ان يقول ذا غافل الناس المنعم الحقيقي، بلکہ وہ شخص کسی اور اعتبار سے بات کر رہا ہے، منعم حقیقی کو بھول کر غفلت کا شکار ہوتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہے. قال عون بن عبد الله، عون بن عبد الله فرماتے ہیں، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، اگر فلان نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، فلان نہ ہوتا تو میرے جواب نہ لگتی، فلان نہ ہوتا تو میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا، فلان نہ ہوتا تو میری تجارت کبھی کامیاب نہ ہوتی. سبحان اللہ، یہ فلان کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، فلان ہو سکتا ہے واقعی بڑے تجربہ کار ہو، مہارت کا مالک ہو، سمجھدار ہو، سلجھا ہوا ہو، پڑھا لکھا ہو، اس میں بڑی ڈگریاں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں اور اپنا ہاتھ رکھتے کسی کاروبار میں، اس کو منافع بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کاروبار جیسے کہتے چمک جاتا ہے، لیکن کیا یہی بندہ ہے جس نے یہ کمال دکھایا ہے؟ اس کو توفیق کس نے دی ہے؟ اس کو عقل کس نے دی ہے؟ سمجھ کس نے دی ہے؟ مہارت کس نے دی ہے؟ منعم حقیقی کون ہے؟ یہ تو سبب ہے. احسان سبب کا نہیں ہے، احسان اس رب کا ہے جس نے یہ سبب مہیا فرمایا ہے اور آسان فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ باز رحمہ اللہ، وَهَذَا خَطَأ، یہ بھی غلط ہے ایسا کہنا، وَهَذَا خَطَأٌ أَيْضًا لَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ كَذَا، کہنا تو یہ چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا پھر یہ بندہ نہ ہوتا، تب تو بات ہے نا کچھ کہنے کی. فَيَنْسِبُ النِّعْمَ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوِي الْمُعْطِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تو اصل نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی احسان کرنے والا ہے حقیقی طور پر. قال ابن قتيبة يقولون، یہ کہتے ہیں، هذه بشفاعة آلهتنا فينسبونها إلى آلهتهم، دون جاہلیت مشرکین کیا کہا کرتے تھے، جب ان کو کوئی خیر پہنچتا، ان کی جب کوئی دعائیں کہیں پہ قبول ہوتی، ان کی حاجتیں منتیں پوری ہو جاتی، تو کیا کہتے، هذا بشفاعة آلهتنا، مانگتے تو رب سے ہیں، معبودوں کو وسیلہ بناتے ہیں، شفیع بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ کی شکر اداری کرتے توحید کر کے، توحید خالص نہیں ہے، بلکہ انہی بتوں کی طرف پھر توجہ ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی شفاعت سے ہمیں ملا ہے، اگر یہ شفاعت نہ کرتے، اگر یہ ہمارا وسیلہ نہ ہوتے، تو آج یہ خیر بھی نہ ہوتا، ہماری مراد بھی پوری نہ ہوتی. جسے شفاعت کہہ رہے ہیں، حقیقت وہ ہے کیا؟ شرک ہے، یعنی بتوں کو پکارنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، ان کے نظر نیازیں کرنا، ان کے لیے صدقات و خیرات کرنا، ان کے لیے بکرے ذبح کرنا، استغاثہ کرنا، استعانہ کرنا ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، سارے عبادات جمع ہو جاتی ہیں، ظاہر و باطن عبادات جمع ہو جاتی ہیں اور مکمل طور سے غیر اللہ کے لیے صرف کر دیتے ہیں، شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سفارش ان سے مانگی تھی، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. مقدم فرماتے ہیں قل ھذ بشفاعت آلہتنا فینسبونها الی آلہتہم، اور جو بھی نعمتیں ملی ہیں، ایک تو یہ منت مراد جو ہے وہ پوری ہوئی ہیں وہ بھی، اور باقی سارے نعمتیں کس کی طرف ہیں؟ کہتے اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی خیر نہ ہوتا ہماری زندگی میں، اگر فلاں بزرگ نہ ہوتا تو خیر نہ تھا ہماری زندگی میں، اور منعم حقیقی کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ایک بہت بڑا غلط فہمی ہے، اور سب سے بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہے کہ شرک کرتے ہوئے بھی کوئی شخص شرک کو سمجھ نہ پائے. سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں لوگ اور شرک کو توحید سمجھ بیٹھتے ہیں، سب سے بڑے فساد کو اصلاح سمجھ بیٹھتے ہیں. سب سے بڑی بدبختی ہے واللہ. انہوں نے تو یہ کہہ دیا یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. سفارش یہی ہوتا ہے نا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ قریب کر دینا. ہماری مرادیں، ہماری منتیں، ہماری حاجتیں انہی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. یہ تو تھا دور جاہلیت، وحی کا نور نازل ہوا، باتیں واضح ہوئیں کہ یہ سفارش نہیں ہے، یہ شرک ہے. سفارش کا ایک شرعی طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سفارش وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی دعا سے سفارش کی جا سکتی ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک اور صالح اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اور سفارش ممکن نہیں ہے، ہم اس جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اور جب ہم آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو علماء اس کے تحت ہی اسی باب کے اندر ہی ذکر کرتے سفارش کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع ہیں قیامت کے دن. ہمارا تو یہ ایمان ہے اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کرے تو کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عام لوگ تو کیا ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے، جنت کے لوگ دستہ کون دیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جو جب تک جنت کا دروازہ کھلے گا کوئی کون داخل ہو سکتا ہے؟ تو شفاعت کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن جس کو شفاعت تم لوگ سمجھتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ شفاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کا جو شرعی راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے برعکس شرک اور بدعات کے راستے اختیار کرتے ہوئے اس کا نام بدل کر یہ کہہ دینا کہ یہ سفارش ہے اور یہ توحید کا راستہ، یہ سب سے بڑا جرم ہے. جاہلیت کے سنتوں میں سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جیسے کہ امام قطب رحمہ اللہ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے وهذا كذلك من قول الكافرين، یہ کافروں کے اقوال میں سے. والواجب على المسلم، مسلمان پر تو یہ واجب ہے، ان يخالفهم، کیونکہ مخالفت کرے. وان ينسب النعم الى الله، نعمت کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرے. لانه المسبب تلك الاسباب عليه ان يقوم بالشكر والعمل باوامره، تو مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے عمل کے ساتھ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، اور یعنی اس بد عقیدگی سے اپنے دل سے نکال دے، اپنا عقیدہ درست کر لے. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دے دے، جو مخلوق کا حق ہے وہ مخلوق کو دے دے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں کس سے ہیں؟ فمن اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور سے نہیں ہے. جو بھی ہیں، واللہ تن پہ جو لباس جو ہے نا، یہ جسے اپنے ہم نے ستر کو ڈھانپا ہوا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہے. ہماری جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی حاجیات ہیں، یہ تکمیلیات ہیں، جو ضرورت میں نہیں ہے، جو ہمارے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں، جو کمالیات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رب نے وہ بھی دی جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا، وہ تو وہ کریم ذات ہے. لیکن اس بندے کو اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ، اور یہ بڑا پیارا قاعدہ ہے، رب کا شکر جتنی زیادہ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی بڑھتے جائیں گے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بڑھتے احسانات نظر آتے ہیں اور اکثریت کو نظر نہیں آتے. کیونکہ ہم لوگ گننے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم گنتے ہیں. ارے 1 لاکھ تھا، وہ 1.5 لاکھ تو نہیں بنا نا، وہ 1 لاکھ ہی ہے. شکر بھی کرتے ہیں، تہجد کی نماز بھی شروع کر دی ہے، قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی ہے، صدقات بھی دینا شروع کر دیے ہیں. وہ 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ پڑا، اس میں زیادتی تو نہیں ہوئی. بہت سارے اور خوبی جو اس کے پاس جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ نظر انداز کر دیتا ہے. کئی لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اخلاص میں کمزوری ہوتی ہے، یا اتباع سنت میں کمزوری ہوتی ہے، یا کوئی اور خلل اس کے اپنے اندر ہوتا ہے. اس کو درست کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے. لالچ دل سے نکال دیں، اتباع کا راستہ اپنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، یہ نعمتیں کیسے دگنی ہوتی ہیں آپ اللہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے برکت کی، جو نظر نہیں آتی کبھی. برکت محسوس کی جاتی ہے، آنکھوں سے نظر کبھی نہیں آتی، دل سے محسوس ہوتی ہے. آپ اس کو اپنی رہن سہن میں محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر محسوس کرتے ہیں، دل کا سکون محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، خیر کی طرف رغبت اور محبت محسوس کرتے ہیں، اہل توحید سے محبت محسوس کرتے ہیں. آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو مشکل تھی وہ آسان ہو جائیں گی، جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے آپ کو ملائے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا. برکت کی زندگی کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ہمارا کام ہے نعمتوں کا شکر کرنا ہے، بس اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ کافی ہے. یہ گنتی والا معاملہ چھوڑ دیں، گنتی کرتے رہو گے تو کہیں کہ نہیں رہو گے، اور ان ساری خوبیوں سے اور خیر سے محروم ہو جاؤ گے. گنتی وہ ہیں جن کو رب کے وعدے پہ شک ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں مکمل طور پہ، اور توکل کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہوتے، بالا تر ہوتے ہیں. الغرض شاہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو العباس، ابو العباس کون ہے؟ کون ابو العباس؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذا كثير في الكتاب والسنة، یہ کتاب و سنت بہت زیادہ ہے، يذم سبحانه من يضيف انعامه الى اخره، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مذمت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوقات کی طرف کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں. يضيف انعامه الى غيره ويشرك به تبجحا بذلك واعترافا وافتخارا بذلك على غيره، اللہ کی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں، گھمنڈ میں اتر آتے ہیں، اور فخر اور تکبر سے یہ کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرتے ہوئے قال بعض السلف, بعض السلف نے یہ فرمایا ہے, هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. اور اس میں سے بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے, ان کا یہ کہنا کہ ہوا بہت اچھی چل رہی تھی اور ملاح جو تھا وہ ماہر تھا اور حاذقا یعنی ماہر تھا اور تجربے کار تھا. شبوز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا سارت سفینت ووصلت سالمت قالوا هذا, جب کشتی پہ لوگ سوار ہوتے اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاتے تب بعض لوگ یہ کہتے تھے. دور جاہلیت میں تو کہتے تھے کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا, جاہلیت کی تاریکیاں تھی ہر طرف, لیکن اسلام کے نور کے بعد, وحی کے نور کے بعد, توحید اور سنت کی دعوت کے عام ہونے کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے, یہ بعض لوگوں کی زبان پہ باتیں عام ہیں, اس بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, کیونکہ عقیدے میں خلل ہے, ایمان کی کمزوری ہے, علم سے دوری ہے. ہوا تو ٹھنڈی چلی ہے, ہوا بھی اچھی تھی کوئی شک نہیں ہے, ملاح بھی بڑا تجربہ کار تھا, ماہر تھے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن کمال ان کا ہے یا کمال ہوا کے رب کا ہے, اس ملاح کے رب کا ہے؟ سبحان اللہ. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا سارت السفینۃ ووصلت سالمۃ قالوا هذا ونسوا المنعم الذي يسر الريح وعلم الملاح, جس نے اس اچھی ہوا کو میسر فرمایا اور اس ملاح کو علم عطا فرمایا, منعم حقیقی کو بھول جاتے ہیں. حتى صار حاذقا, یہاں تک کہ یہ ملاح بڑے تجربہ کار ہو گیا. کس نے تعلیم دی ہے, کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. والواجب ان ينسبها الى الله تعالى, واجب تو یہ ہے کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے, مع معرفة الاسباب, اسباب کو جانتے ہوئے. کہ ان يقول ان الله يسر لنا ريحا طيبه فهذا لا باس به, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھی ہوا کو میسر فرمایا اور ہمارے لیے اچھا ملاح کو میسر فرمایا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں الفاظ ہمیں ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے, یہ ایسے خطرناک الفاظ ہیں جس میں ناشکری بھی اور شرک کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں, نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو بچہ نہ بچتا, کمال ڈاکٹر کا ہے, سرجن کا کمال ہے, یہ فلاں ہاسپٹل نہ ہوتی تو آج اکثر لوگ بیمار ہوتے. سبحان اللہ. یہ اگرچہ الفاظ لوگوں کی زبانوں پہ عام ہیں, منعم حقیقت کو کبھی نہ بھولیں, اپنے عقیدہ درست کر لیں. اگر ایسی باتیں کرنی بھی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو یہ ڈاکٹر کہاں سے آتا, اس کو توفیق کہاں سے آتی, اس کے ہاتھ میں شفا کس نے دی ہے؟ یہ خود شافی تو نہیں ہے نا, اس کو توفیق, اس کو تعلیم, اس کو سمجھ, یہ سب کس نے میسر فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہذا القول من دقت السلف, یہ قول سلف کی دقت فہم کی علامت ہے. وعنایت حرصہم, ان کی خاص عنایت الحرص على شکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا, اعتراف له سبحانہ وتعالی اور نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کا. کوئی بھی نعمت ملے سب سے پہلے دل میں یقین کے ساتھ اقرار کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے کہ رب سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. پھر اسے برقرار رکھنے کے لیے, اسے مزید کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے عمل سے. عمل پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. اگر پہلے سے فرض نمازیں پڑھتے تھے اور سن راتے میں نہیں پڑھتے تو راتوں پڑھنا شروع کر دیں. اگر یہ بھی کر دیا اور تہجد نہیں پڑھتے تہجد پڑھنا شروع کر دیں. میں نماز کی مثال دے رہا ہوں صرف. ان کا کیا کہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے, مکمل طور پہ بے نمازی ہوں, ان کا کیا کہیں؟ اللہ کی نعمت, وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ واللہ ہم سب سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کی نعمت ہوئے, لیکن توبہ کرتا ہے, نماز کی طرف آتا ہے, پھر سنن رواتب ہیں, پھر نوافل ہیں. دیکھیں کس طریقے سے یہ قدم عمل میں آگے بڑھتے جائیں گے, بشرطے کہ توحید اور اتباع سنت یہ اساس ہے. نماز پڑھنی ہے, نماز نبوی پڑھنی ہے, اپنی خواہش کے مطابق نہیں نماز پڑھنی. جیسے میں چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا. نماز پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے, روزے کا حق ادا کرنا ہے, عمرے کا حق ادا کرنا ہے, ہر عبادت کا حق ادا کرنا ہے. حق ادا ہوتا ہے ان دو شرطوں سے, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ توحید کی تحقیق ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اپنا عقیدہ درست کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, قدم آگے بڑھاتے چلے اور دیکھیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. زندگی بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کافی ہے, لیکن شکر کا حق ادا کرنا ہے. دل میں یقین اور اقرار, زبان پہ اعتراف, اور عمل میں مزید ترقی, اور اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.